سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله. ایسا سلطان، ایسا حاکم اور ایسی حکمرانی جس کے اندر حرام خدا کو حلال کیا جا رہا ہو. توجہ فرمائیں، یہ بہت حساس نقطے پہ بات جا پہنچی ہے. یعنی اب اپنی بات شروع ہوگی، پہلے ولی کی بات تھی، اب اپنی داستان شروع ہوگی. سید الشہداء فرماتے ہیں کہ جو بھی ایسے سلطان کو دیکھے، سلطان سے مراد شہنشاہ نہیں ہوتا، حکمران ہوتا ہے. سلطان یعنی حکمران، عربی کا لفظ ہے، یعنی جس کا سلطہ ہو، اقتدار. سلطان یعنی جس کے پاس اقتدار ہو، ضروری نہیں کہ وہ شہنشاہ ہو، بادشاہ ہو، آمریت ہو، ملوکیت ہو. اگرچہ لفظ سلطان انہوں نے اپنے لیے زیادہ استعمال کیا ہے، لیکن سلطان مخصوص نہیں ہے ملوک کے ساتھ یا بادشاہوں کے ساتھ. ہر وہ آدمی سلطان ہے، بس جمہوری نظام میں بھی جو شخص مقتدر ہو، جس کے پاس اقتدار ہو، اس کو بھی سلطان کہتے ہیں. سلطنت یعنی حکومت. من راء سلطانا، جو بھی اپنے عہد میں، جو بھی کسی بھی زمانے میں، خواہ اسلام کے آغاز میں، پہلی ہجری میں، دوسری ہجری میں، دسویں ہجری میں اور تیسویں ہجری میں یا 61 ہجری میں، جب بھی کوئی ایسا سلطان جائر دیکھے، ایسا حاکم جور دیکھے جو مستحلا لحرام اللہ، جو حرام خدا کو حلال بناتا ہو، حرام خدا کو حلال بناتا ہو، انسان کا فریضہ ہے کہ اس سلطان جائر کے سامنے اٹھے، کلام اس کے سامنے قیام کرے، اس کا راستہ روکے، حدود خدا پر تجاوز کرنا اس کی راہ میں رکاوٹ بنے اور حدود خدا پر اس کو تجاوز نہ کرنے دے. سید الشہداء فرماتے ہیں کہ اگر اس نے یہ کام نہ کیا، اگر اس نے یہ کام نہ کیا، نتیجہ کیا ہوگا؟ خدا اس خاموش انسان کو جو سلطان جائر، جو حرام کو حلال بنا رہا ہے، اگر اس کے عمل پر کوئی انسان نہیں اٹھتا، نہیں بولتا، لب نہیں کھولتا، خدا اس انسان کو بھی اسی سلطان جائر کے ساتھ معشور کرے گا. حشر ایک ہوگا دونوں کا. خوب، سلاطین جور، ظالمین، یہ تو معلوم ہے کہ ظالمین کا ٹھکانہ خدا نے کیا بنایا ہوا ہے. ظالمین کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بدترین ٹھکانہ جہنم ہے، بدترین ٹھکانہ جہنم ہے. جہنم میں سارے ظالمین بھی جائیں گے اور وہ لوگ جنہوں نے ان کے ظلم پہ سکوت اختیار کیا ہے، وہ بھی جہنم میں جائیں گے. اس جرم سے نہ نمازیں بچا سکتی ہیں، نہ روزے بچا سکتے ہیں، نہ حج بچا سکتا ہے، نہ عزاداری بچا سکتی ہے، اور نہ گریہ بچا سکتا ہے. کون سے جرم سے؟ کہ انسان سلطان جائر کو دیکھے جو حرام خدا کو حلال بنا رہا ہے اور اس کے سامنے آواز نہ اٹھائے.
مردہ باد، مردہ باد امریکہ، مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد امریکہ، مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد امریکہ، مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد اسرائیل، مردہ باد.
عجیب مکتب تشیع اسلام کا یہ چہرہ بہت عجیب ہے. ہم نے آبائی دین کو الہی دین سے تائید کروائی ہوئی ہے. کہتے ہیں نا، گزٹڈ افیسر کی حیثیت ہے اسلام کی ہمارے ہاں. فارم آپ کا اپنا ہوتا ہے، اپلیکیشن اپنی ہوتی ہے، نوکری اپنی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. گزٹڈ افیسر کا کام فقط کیا ہوتا ہے؟ اس کو اٹیسٹ کر دے، بس یہی ہوتا ہے نا. کسی بھی شعبے میں جائیں، کہتے ہیں جی یہ آپ پاسپورٹ کے لیے، شناختی کارڈ کے لیے، یا مثلا کہیں آپ نوکری لینا چاہتے ہیں تو کسی گزٹڈ افیسر سے اٹیسٹ کرا کے لے آئیں. ہم نے اسلام کو بھی گزٹڈ افیسر بنایا ہوا ہے، 17th گریڈ دیا ہوا ہے کہ یہ صرف اٹیسٹ کر دے. اب مثلا جی بینک کی نوکری کرنی ہے، فلاں کی نوکری کرنی ہے، حلال کھانا ہے، حرام کھانا ہے، گزٹڈ افیسر اس کو اٹیسٹ کر دے. ہمارے ہاں اسلام فقط گزٹڈ افیسر ہے، تائید کر دے بس کافی ہے، باقی اسلام سے ہمیں کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، تائید کر دو اپنے لیے. آبائی دین کی تائید الہی دین سے نہ کروائیں، آبائی دین کو کہیں کہ تابع ہو جائے الہی دین کے, آبائی دین کو کہیں الہی دین کے تابع ہو جائے. اب بعضوں کو میں اشارے کرتا ہوں, کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آئے, اشارے آپ کے سمجھ میں نہیں آئے, اور کہتے ہیں کہ عقلان را اشارہ کافی, عقل مند کے لیے اشارہ ہی ہونا چاہیے, کھولتا آدمی اس کے لیے جو اشارے نہ پہنچ سکے. اب الحمدللہ ویسے بھی یہ اعتراف تو بعض دیگر علماء نے بھی کیا ہے, غیر شیعہ علماء نے بھی کیا ہے کہ شیعہ بہت ہی نقطہ سنج اور اشارہ یاب لوگ ہوتے ہیں, اشارے فوری سمجھ جاتے ہیں. معصومین نے وہ تاکید فرمائی, اگر آپ کا اپنا بھی حق ہے, حق آپ کا ہے, آپ حکومت جور میں رہتے ہو, سلطنت جور میں رہتے ہو, حاکم جور آپ پر مسلط ہے, اس کی عدالتیں ہیں, اس کی حکومت ہے, آپ اگر اس کی طرف رجوع کرو آپ کا چھنا ہوا حق آپ کو مل سکتا ہے. دین اجازت نہیں دیتا کہ اپنا حق بھی سلطان جور کی مدد سے نہیں لے سکتے, جس کو ہم نے گزٹڈ افیسر بنایا ہوا ہے اسلام کو, کہ جو کام کرو تائید ادھر سے لے لو. اسلام کیا کہتا ہے؟ نہ خیر, آپ اپنا چھنا ہوا حق حکومت جور کے ذریعے سے نہیں لے سکتے, قاضی جور کے پاس نہیں جا سکتے, ظالم قاضی کے پاس نہیں جا سکتے کہ آپ اپنا حق اس کے ذریعے سے لے سکیں. خوب کیوں پھر اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں؟ بعض ذہن ہوتے ہیں نا, کھوپڑیاں ایسی ٹیڑھی ہوتی ہیں کہ جو ایک بات میں صحیح پہلو بھی ہوتا ہے غلط بھی ہوتا ہے, لیکن وہ صرف غلط ہی نکالتے ہیں. خوب ہمارا اگر حق کسی نے چھین لیا, اگر ہم سلطنت جور اور قاضی جور کا سہارا نہ لیں تو فوراً کیا نتیجہ لیتے ہیں؟ بس اس کا مطلب ہے ہم اپنا حق چھوڑ دینا, حق بھی نہیں چھوڑنا, اور اپنا حق قاضی جور کے ذریعے سے بھی نہیں لینا, پھر کیا کریں؟ یہی تو دین بتانا چاہتا ہے, یہی وہ اشارہ ہے. اپنا حق بھی لو قاضی جور کے ذریعے سے بھی نہیں لینا, پھر کس ذریعے سے لیں؟ حکومت حق برپا کرو, نظام ولایت برپا کرو, نظام اللہ برپا کرو. اللہ کے نظام میں پہلے تو تمہارا حق چھینے گا نہیں, اگر چھن گیا وہ نظام خود تمہیں اپنا حق لوٹا دے گا. انتخاب کا حق نہیں ہے کہ جور و عدل میں سے جور کو یا عدل کو جس کو مرضی ہے انتخاب کر لو. اپنا حق بھی نہیں لے سکتے حکومت جور سے, حاکمیت جور کو برداشت کرنے سے انسان معشور ہوتا ہے انہی ظالمین کے ساتھ. قرآن کا یہ جو فرمانا ہے, یوم ندعو کل اناس بے امامہم, ہم ہر ایک کو قیامت کے دن اپنے امام کے ساتھ اٹھائیں گے. یہ کون سا امام ہوگا؟ یہ اعتقادی امام نہیں ہے. یہ کون سا امام ہوگا؟ یہ عملی امام ہے, یہ عملی امام ہے. یعنی جس کے سایہ حکومت میں رہے ہو اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے, جس کی حاکمیت کے سائے میں رہے ہو اسی کی حاکمیت کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. یوم ندعو کل اناس بے امامہم, ممکن انسان امام اعتقادی امام کسی اور کو مانتا ہو, لیکن ولایت کا حق کسی اور کے لیے ہو, حاکمیت کا حق کسی اور کے لیے قائل ہو. اس لیے بعض بزرگوں نے جو کہا کہ شیعہ مذہب نہیں تھا, شیعہ نہضت تھی اسلام کی, شیعہ تحریک اسلام تھی, شیعہ نہضت اسلام تھی. نہضت کس کے خلاف؟ نہضت حکام جور کے خلاف, نہضت سلاطین جور کے خلاف, نہضت امام خمینی رضوان اللہ علیہ ایک جملہ اکثر فرماتے ہیں اپنے خطبات میں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف سید الشہداء نے قیام کیا، باقی آئمہ میں سے کسی نے قیام نہیں کیا، سلاطین جور کے خلاف کسی امام نے قیام نہیں کیا. امام خمینی بہت ہی خوبصورت استدلال فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ کہ پھر یہ جواب دو کہ اگر صرف سید الشہداء نے قیام کیا سلاطین جور کے خلاف اور باقی کسی معصوم نے قیام نہیں کیا، تو باقی معصومین کو پھر شہید کیوں کیا گیا؟ کسی خاموش کو تو کوئی شہید نہیں کرتا، کسی لا تعلق کو تو کوئی شہید نہیں کرتا. شہید کس کو کرتا ہے؟ جس سے سلطان جور کو خطرہ ہو. اور سلطان جور کو امام ساکت سے خطرہ نہیں ہوتا، امام ناطق سے خطرہ ہوتا ہے، ولی ناطق سے خطرہ ہوتا ہے. اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ولی اگرچہ بظاہر امت اس کے ساتھ نہیں، قیام مسلحانہ نہیں کر رہا، لیکن مکتب ولایت خود ایک قیام ہے سلطان جور کے خلاف. ولایت کا پرچار کرنا خود ایک قیام ہے. آئمہ سب کے سب کا قیام فرما رہے تھے سلاطین جور کے خلاف. یہ لوگوں کو سمجھانا، لوگوں کو بتانا، واقعات ہیں، ہر معصوم کی زندگی کے واقعات. کبھی زندانوں میں رکھا، کبھی گھروں میں اسیر رکھا، کبھی صحراؤں میں. ہر معصوم کو جو ستایا گیا، کیوں ستایا گیا اتنا؟ آیا معصومین فقط مدرسین تھے؟ سادہ مدرسین کو تو کوئی بھی پوچھتا، ان کو کوئی چھیڑتا نہیں ہے. بلکہ اس وقت حکومتوں کی پالیسیاں یہ تھیں، جیسے آج حکومتیں پالیسیاں بنا رہی ہیں مدارس کی سرپرستی کی، اس وقت تو باقاعدہ طور پر کوئی مدرسہ سرکاری اس حمایت کے بغیر بن ہی نہیں سکتا تھا. مدارس کی رجسٹریشن عباسی دور میں شروع ہوئی، سلاطین عباس نے، بنو عباس نے مدارس کی رجسٹریشن شروع کی کہ سب آئیں. بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے علماء، اہل سنت کے سینکڑوں علماء تھے، اور کہا کہ اپنے مکتب کو، اپنے مسلک اور مدرسے کو آ کر رجسٹرڈ کرواؤ. لیکن ساتھ انہوں نے بھاری فیس رکھی ہوئی تھی. آج برعکس ہے کہ اگر جو بھی اپنا مدرسہ رجسٹرڈ کروائے گا اس کو حکومت بھاری فیسیں دے گی. اس وقت یہ تھا کہ جو بھی آ کر حکومت کے اندر اپنا مدرسہ سرکاری بنوائے گا، رجسٹرڈ کرے گا، وہ حکومت کو کچھ ٹیکس دے، ساتھ حکومت کو پیسے دے. لہذا ان سینکڑوں میں سے بہت سارے لوگوں نے گئے جا کر پیسے جمع کیے، چندہ جمع کیا، جن کا چندہ ہو گیا انہوں نے رجسٹرڈ کروا لیا، وہ مذہب ابھی تک چل رہے ہیں. لیکن جن کے پاس پیسے نہیں تھے وہ بےچارے اسی وقت ختم ہو گئے. سینکڑوں علماء ایسے تھے. تاریخ علماء و فقہا پڑھ کے دیکھیں، بنو عباس کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، بہت سارے ایسے لوگ تھے. ان علماء کو کوئی نہیں چھیڑتا تھا، ان مدرسین کو کوئی نہیں چھیڑتا تھا، لیکن آئمہ، ہر امام، امام معصوم کا فرمان ہے ما منا الا مقتول او مسموم، ہم میں سے ہر ایک، یعنی معصومین میں سے ہر ایک، یا شمشیر سے شہید ہوا ہے یا زہر سے شہید ہوا ہے، یا شمشیر سے شہید ہوا یا زہر سے شہید ہوا. سخت ہے بہت، معلوم نہیں شمشیر کی شہادت سخت ہے یا زہر کی شہادت سخت ہے، لیکن بظاہر ایسے لگتا ہے زہر کی شہادتیں بہت سخت ہیں. جگر کو کاٹ دیتی ہے زہر، دل کو کاٹ دیتی ہے زہر. جب امام حسن مجتبی علیہ السلام کو زہر دی گئی، سید الشہداء کو بلایا، امام علیہ السلام نے وصیتیں شروع کی. سید الشہداء نے فرمایا، بھیا آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے وقت آخر آ پہنچا ہے. امام مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ہاں ہاں وہی وقت آ پہنچا ہے. سید الشہداء نے دعائیں کی صحت و شفا کے لیے. امام حسن علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ بھائی وہ تخت کے نیچے جو تشت رکھا ہوا ہے اسے نکال کے دیکھیں. اس تشت کے اندر کیا تھا؟ امام حسن مجتبی کے جگر کے ٹکڑے تھے جو زہر نے کاٹ دیے تھے، خون کے لوتھڑے تھے جو امام مجتبی علیہ السلام کے گر رہے تھے. امام مسموم، جب سید الشہداء نے رونا شروع کیا بھیا کے جگر کے ٹکڑے دیکھ کر، امام مجتبی علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا، اے حسین مجھ پہ روتے ہو، اے حسین میری مسلومیت پہ روتے ہو، میری مسمومیت پہ روتے ہو، میرے جگر کے ٹکڑے دیکھ کر روتے ہو، حسین لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسین جو دن تیرے اوپر آنے والا ہے ایسا دن کوئی بھی نہیں دیکھے گا، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ وہ دن کسی اور کے لیے نہیں آئے گا جو تجھے دیکھنا پڑے گا، تجھے کیا دیکھنا پڑے گا، تجھے جگر کے ٹکڑے بھی دیکھنا پڑیں گے، تجھے بدن کے ٹکڑے بھی دیکھنا پڑیں گے، تجھے اپنے ہاتھوں پہ اپنا لخت جگر اٹھا کر میدان میں لے جانا پڑے گا اور اپنے ہاتھوں پہ اس کے گلے کے ٹکڑے دیکھے گا، اس طرح سے دیکھے گا کہ اسے خیمے بھی واپس لانے کے قابل نہیں ہوگا، اسے خیمے میں بھی واپس نہیں لا سکے گا۔ سید الشہداء وقت آخر جب ہوا، تمام بنو تمام اصحاب با وفا شہید ہو گئے، بنو ہاشم شہید ہو گئے، امام علیہ السلام اپنے خیمے میں آتے ہیں۔ دو روایتیں ہیں، بعض روایات میں ہے کہ جنگ کرتے کرتے جنگ چھوڑ کر خیمے میں آئے، اور بعض روایات ہیں کہ جنگ شروع کرنے سے پہلے آخری دفعہ امام خیمے میں آئے اور آ کر جناب رباب سے پوچھتے ہیں میرے بیٹے کی کیا حالت ہے، میرا شیرخوار کیسا ہے؟ بی بی شیرخوار کو سامنے لے کر آتی ہیں، فرماتی ہیں بچے کا گلا خشک ہے، بچے کے ہونٹ خشک ہیں، اس قدر زبان خشک ہے لبوں پہ چلتی بھی نہیں ہے، جب بچے کو نہ پانی مل رہا ہو، نہ دودھ مل رہا ہو، نہ کھانے کو مل رہا ہو، نہ پینے کو مل رہا ہو، اس تپتی صحرا میں بچے کو پانی نب نہ ملے، بچے کی کیا حالت ہوتی ہے؟ آپ سب صاحب اولاد ہیں، سب صاحب اولاد ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ بچے کو تھوڑی سی پیاس اگر لگ جائے، بچے کی حالت کا پھول سا ہوتا ہے بچہ، ایک دم مرجھا جاتا ہے، اگر ایک وقت اس کو ایک وعدہ غذا نہ ملے اور دودھ نہ ملے بچہ مرجھا جاتا ہے۔ معلوم نہیں شیرخوار کب سے پیاسا چلا آ رہا تھا، معصوم کو کب سے غذا نہیں ملی تھی، دودھ نہیں ملا تھا۔ بی بی نے بچہ اٹھا کر سید الشہداء کو دے دیا اور فرماتے ہیں اس کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں بچے کی پیاس بجھانے کے لیے جا رہا ہوں، ان ظالموں سے چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں پانی نہیں دیتے، اس خشک لبوں والے، خشک حلق والے شیرخوار کو پانی دے دیں۔ امام لے کر جناب اصغر کو چلے جاتے ہیں، مقتل میں جا کر عمر سعد کے لشکر کو پکار کے کیا کہتے ہیں کہ لعینو اگر تمہیں کوئی دشمنی ہے تو مجھ سے ہوگی، اگر تمہیں کوئی انتقام لینا ہے تو مجھ سے ہوگا، اگر کوئی اناد ہے تو میرے ساتھ ہوگا، یہ تو 6 ماہ کا بچہ ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کی ماں کا دودھ نہیں ہے، اس کے لیے پانی نہیں ہے، اس کا گلا خشک ہے، اس کو ہی 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ لشکر عمر سعد نے جب یہ دیکھا تو لشکر میں کھلبلی مچ گئی، بعضوں نے افسوس کرنا شروع کر دیا، بعضوں نے یہ ایک دوسرے کو کہنا شروع کر دیا کہ اتنا بھی ظلم ہی ہونا چاہیے، ہم نے 3 دن سے پانی بند رکھا ہوا ہے، شیرخواروں تک پانی نہیں مل رہا، اتنا ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ جب عمر سعد لعین نے دیکھا کہ اس کے لشکر میں اس کے سپاہی اظہار افسوس کر رہے ہیں، ان کو حسین کے بچے پہ رحم آ رہا ہے، فوراً دوڑا ہوا جاتا ہے ہرملہ کے پاس اور ہرملہ کو کہتا ہے، ہرملہ تو بڑا ماہر تیر انداز ہے، تیرا نشانہ خطا نہیں جاتا، ابھی جلدی کر، کمان نکال، اپنا تیر نکال۔ ہرملہ کہتا ہے کیا ہوا؟ آیا حسین کی مدد کو کوئی نیا دستہ لشکر آ گیا؟ آیا حسین پہ آخری حملہ کرنے کا وقت آ گیا؟ کیا کہتا ہے؟ نا، حسین کے پر حملہ نہیں کرنا، حسین کی مدد کو بھی کوئی نہیں آیا۔ کہا پھر کس پر تیر چلاؤں؟ کہا ذرا دیکھ میدان میں حسین کے ہاتھوں پر تجھے سفیدی نظر آتی ہے یا نہیں آتی؟ اور ملا جب غور سے دیکھتا ہے، پلٹ کے کیا کہتا ہے؟ ارے ملعون، یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، یہ تو ننھا سا پھول ہے، تو یہ تو نہیں چاہتا کہ میں اس پہ تیر چلا دوں؟ کہا جلدی کر، اصغر پہ تیر چلا دے ورنہ میرے لشکر کو شکست ہو جائے گی۔ اور ملا نے تیر اٹھایا، کمان میں لگایا، حضرت علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیا، لیکن دوبارہ تیر و کمان زمین پہ رکھ دی۔ عمر سعد کہتا ہے لعین، تیرا تو نشانہ خطا نہیں جاتا تھا، آج تیرا ہاتھ کیوں کانپ گیا؟ کیا کہتا ہے؟ اے لعین، جو منظر میں دیکھتا ہوں مجھ سے تیر چلایا نہیں جا سکتا۔ کہا تو کیا دیکھتا ہے؟ کہا میں در خیمہ پہ ایک ماں دیکھتا ہوں، در خیمہ پہ نکاح پوش دیکھتا ہوں، گویا مجھے رو کے کہہ رہی ہے، ہرملا اپنے تیر کو دیکھ، میرے اصغر کے گلے کو دیکھ، میرا بچہ بڑا پیاسا ہے، میرے بچے کا گلا خشک ہے، ہرملا ساتھ نکال لیں, جلدی تیر چلا دے, حسین کے بچے پہ تیر چلا دے, وقت ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے. اور ملا نے تیر اٹھایا, تیر کا نشانہ لیا اور ایک دفعہ تیر چل گیا. تیر کا چلنا تھا کہ حسین کے ہاتھوں پہ ایک بچہ تڑپا. ایک دفعہ حسین کے بازوؤں پہ بچہ بلند ہوا, لیکن اس کے بعد حرکت نہیں ہوئی. سید الشہداء نے آسمان کی طرف دیکھ کر کیا کہا, انا للہ و انا لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم بحق اسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. یا اللہ 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 یا اللہ. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما, اس دنیا سے رحلت کر کے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما, جو مریض ہیں انہیں شفائے کربلا.